السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
مظفر گڑھ میں پولیس کے ساتھ مقابلے میں 4 مشتبہ دہشت گرد ہلاک. یہ 4 امام حسین کے چہلم پر دہشت گردی کرنا چاہتے تھے, پولیس کا بیان. لاہور سے میں ہوں افضل رحمان, تفصیل تھوڑی دیر بعد.
حکومت اور تحریک انصاف کے مذاکرات شروع ہونے کے باوجود فریقین کی طرف سے تند و تیز بیانات کا سلسلہ جاری. سیاسی کشیدگی کے فوری حل کی توقع نہیں کی جا سکتی, مبصرین کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود, تفصیلات کچھ دیر بعد.
پیٹرولیم مصنوعات میں خاطر خواہ کمی کے باوجود اس کے ثمرات عوام تک نہ پہنچنے کی وجہ مقامی حکومتوں کے نظام کا نہ ہونا ہے, تجزیہ کاروں کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل اختر, تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا. جنوبی افغانستان میں عسکریت پسندوں نے ہلمند صوبے میں بارودی سرنگیں صاف کرنے والے 12 ورکروں کو ہلاک کر دیا ہے. اس سے پہلے افغان پولیس کے مطابق مسلح افراد نے افغانستان کے سپریم کورٹ کے ایک اعلی عہدیدار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. عالمی خبروں میں.
This by definition was a compromise bill. This is what's produced when you have
یہ ہیں امریکہ کے صدر براک اوباما جو امریکی بجٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تفصیلی رپورٹ ابھی کچھ دیر میں سنیے گا. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کریں. پاکستان میں ہفتے کو شہدائے کربلا کے چہلم کے موقع پر سخت سیکیورٹی انتظامات میں ملک کے مختلف چھوٹے بڑے شہروں میں مجالس کا اہتمام کیا گیا اور جلوس نکالے گئے. عاشورہ کے 40 روز بعد خصوصاً شیعہ مسلک کے لوگ پیغمبر اسلام کے نواسے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی کربلا میں شہادت کا چہلم مناتے ہیں. ملک میں فرقہ وارانہ تناؤ اور سلامتی کی مجموعی صورتحال کے پیش نظر چہلم کے موقع پر سیکیورٹی کے اب سخت انتظامات دیکھنے میں آئے. صرف لاہور ہی میں 2500 سے زائد مجالس کی حفاظت کے لیے 5000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے تھے. کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے شروع ہوا جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا خارا در میں امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ میں ختم ہوگا. جلوس کے راستوں کو عام ٹریفک کے لیے بند رکھا گیا تھا جبکہ ان علاقوں پر واقع بازار اور کاروباری مراکز بند رہے. ملک کے حساس شہروں میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی کے علاوہ بعض مقامات سے موبائل فون سروس بھی عارضی طور پر معطل ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. چہلم کے جلوس پشاور اور کوئٹہ میں بھی نکالے گئے اور یہاں بھی سیکیورٹی کے انتظامات انتہائی سخت تھے. ایسے میں جب پاکستان میں اہل تشیع شہدائے کربلا سے منسوب چہلم کے جلوسوں کی تیاری میں تھے, جنوبی صوبے مظفر گڑھ میں پولیس نے دہشت گردی کے ایک منصوبے کو ناکام بناتے ہوئے 4 مبینہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں سنیے.
سابق کرکٹر عمران خان کی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان سیاسی کشیدگی ختم کرنے کے لیے تعطل کے شکار مذاکرات دوبارہ بحال تو ہو گئے ہیں, لیکن دونوں جانب کے رہنماؤں کی طرف سے تند و تیز بیانات کا سلسلہ بھی بدستور جاری ہے. تحریک انصاف مسلم لیگ نون پر گزشتہ عام انتخابات میں دھاندلی کر کے اقتدار میں آنے کا الزام عائد کرتے ہوئے اس کے خلاف گزشتہ 4 ماہ سے سراپا احتجاج ہے, اور اس نے اپنے احتجاج کے سلسلے میں نہ صرف ملک کے مختلف شہروں میں جلسے کیے بلکہ اسی ماہ سے مرحلہ وار ملک کے بڑے شہروں کو بند کرنے کا اعلان بھی کر چکی ہے. پیر کو فیصل آباد میں احتجاج کے دوران ہونے والے تشدد سے اس کا ایک کارکن ہلاک ہو گیا تھا, جبکہ گزشتہ روز اس جماعت نے کراچی میں بھی مختلف مقامات پر دھرنے دے کر معمولات زندگی معطل کرنے کی کوشش کی. یہ احتجاج مجموعی طور پر پرامن رہا. ہفتے کو اسلام آباد میں تحریک انصاف کے ایک مرکزی رہنما شیریں مزاری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات میں دھاندلی کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل تک ان کا احتجاج جاری رہے گا.
ہم اپنے پلان کے مطابق چل رہے ہیں. دیکھیں, ہم ایک سیاسی پارٹی ہے, ڈائیلاگ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے. حکومت خوف زدہ ہو کے بھاگ گئی تھی, اچھا ہے کہ وہ واپس آئے ہیں, لیکن جب تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنتی اور وہ بھی انکویزیٹوریل جوڈیشل کمیشن, جب تک ہم اپنا جو پلان ہے وہ جاری رکھیں.
حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں خصوصاً اس جماعت کے سربراہ عمران خان کو چاہیے کہ مذاکرات شروع ہونے کے بعد نہ صرف اپنا احتجاج مؤخر کر دیں بلکہ حکومت کے خلاف دشنام ترازیاں بھی بند کر دیں تاکہ بات چیت کا ماحول سازگار ہو سکے. وزیراعظم نواز شریف کے معاون خصوصی عرفان صدیقی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے وزیراعظم پہلے ہی عدالت عظمیٰ کو ایک خط لکھ چکے ہیں.
ہمارا خیال یہ ہے کہ کافی حد تک انہوں نے اپنے احتجاجی تحریک کے مراحل طے کر لیے ہیں, اور اب شاید وہ بھی خلوص دل سے چاہتے ہوں گے کہ معاملہ حل ہو. حکومت پہلے ہی چاہتی تھی, अगर ऐसा है तो एक दो नशस्तों के अंदर मामला तय पा सकते हैं। कमीशन के बारे में हम तो पहले ही लिख चुके हैं, दोबारा याद दहानी हो सकती है, दोनों जमातें मुश्तरका तौर पे भी कोई पेशरफ्त कर सकती है, हमने कोई प्री कंडीशन भी नहीं लगाई है। खतरा सिर्फ एक बात से है कि जो इनकी एहतजाजी तहरीक जारी है उसमें खुदा न खास्ता अगर कोई फिर से इस तरह का वाकया हो जाए जैसे फैसलाबाद में हुआ, या तकरीरें ऐसी होती हैं जिनमें कोई दिल आजारी का पहलू निकलता है या कोई ऐसा जुमला आ जाता है, तो ये एक खतरा मंडलाता रहेगा मुज़ाकरात की मेज के ऊपर।
तज़ियाकारों का कहना है कि फरीकैन में बातचीत का दोबारा आगाज खुशाइंद है, लेकिन इससे फौरी तौर पर किसी नतीजे की उम्मीद रखना मुनासिब नहीं होगा। सीनियर तज़ियाकार रसूल बख्श रईस कहते हैं,
मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त एक जो महतात अंदाज में पुर उम्मीद रहना चाहिए, एक खुलम खुला उम्मीद जाहिर करना हकायक के मुनाफी होगा, और बिल्कुल ना उम्मीदी जहन में रखना वो भी हकाय के खिलाफ होगा, क्योंकि अभी मैं समझता हूँ कि दोनों जानिब से जोर आजमाई की सियासत जारी है, और अभी हतमी तौर पे हम नहीं ये कह सकते कि क्या पीटीआई के तमाम मुतालबात मान लिए जाएंगे, कि हुकूमत अपने लिए कोई गड़ा खोदेगी जिसमें कि वो खुद जाके गिरे। वो तमाम हिफाजती इकदाम करेंगे आईनी और कानूनी तौर पर जिससे कि उनके इकतदार को खतरा ना हो, लेकिन उसके साथ साथ किसी तरीके से जो मुतालबात हैं पीटीआई के वो भी मान लिया जाए।
इमरान खान ये कह चुके हैं कि वो अपने ऐलान करदा प्लान सी के मुताबिक शहरों को बंद करने का सिलसिला जारी रखेंगे और पीर को वो लाहौर में अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करेंगे। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
ये आप सुन रहे थे पाकिस्तान में हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नवाज और उसके खिलाफ महीनों से एहतजाज में मसरूफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुजाकरात में तातुल खत्म हो गया था, लेकिन एक दूसरे पर तनकीद का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और आइए अब हम आपको वो रिपोर्ट सुनवाते हैं जो लाहौर से हमें अफजल रहमान साहब ने इरसाल की है, और वो कहते हैं कि ऐसे में कि जब पाकिस्तान में अहले तशीश शहदाए करबला से मंसूब चेलम के जुलूसों की तैयारी में थे, जनूबी सूबे मुजफ्फरगढ़ में पुलिस ने दहशतगर्दी के एक मंसूबे को नाकाम बनाते हुए चार मुबैना दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। अफजल रहमान की रिपोर्ट सुनिए।
पंजाब में हुक्काम ने बताया है कि हफ्ते को जबकि पूरे मुल्क में इमाम हुसैन के चेलम के सिलसिले में जुलूस और मजालिस जारी थी, मुजफ्फरगढ़ में पुलिस ने कम से कम चार मुबैना दहशतगर्दों को हलाक करके दहशतगर्दी का एक बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। मुजफ्फरगढ़ के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जमीरुल हक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा के हसास इदारों की तरफ से इस इलाके में दहशतगर्दों की नकलो हरकत की उन्हें इत्तला मिली थी और आने जाने वाली गाड़ियों को पुलिस चेक कर रही थी कि एक गाड़ी से पुलिस पर फायरिंग हुई जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की।
दिलेरी से मुकाबला किया जिसमें चार दहशतगर्द जो हैं वो कैफरे किरदार को पहुंच चुके हैं। ये जो दहशतगर्द है इनका तल्लुक पंजाबी तालिबान से है, जो असलम ग्रुप है, अबू वैदुल्ला ग्रुप जो है उनसे तल्लुक है उस तंजीम से।
राय जमीरुल हक ने बताया कि इन मुबैना दहशतगर्दों के कब्जे से भारी असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है जिसमें चार खुदकुश जैकेट्स, 12 रॉकेट, 40 दस्ती बम और 300 किलोग्राम से ज्यादा बारूद शामिल है। उन्होंने कहा कि इन मुबैना दहशतगर्दों ने दो दस्ती बम भी फेंके जिनसे दो पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। पंजाब हुकूमत ने अपने एक बयान में दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला करने पर पुलिस के किरदार की तारीफ की है। पाकिस्तान इन इंतहा पसंदों के खिलाफ 2004 में उस वक्त से कार्रवाई कर रहा है जब अफगानिस्तान पर अमरीकी फौज कशी के बाद पहली मरतबा पाकिस्तानी फौज अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले दहशत पसंदों की तलाश में कबायली इलाकों में दाखिल हुई थी। इस बरस जून में पाक फौज ने शिमाली वजीरिस्तान में ज़र्ब अज़ब के नाम से दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया हुआ है जो ताहाल जारी है। पुलिस का कहना है कि जिस कदर भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद इन मुबैना दहशतगर्दों से बरामद हुआ है उससे अंदाजा होता है कि ये लोग कोई दहशतगर्दी की बड़ी वारदात की तैयारी कर रहे थे। अफजल रहमान, उर्दू VOA, लाहौर।
جنوبی افغانستان میں عسکریت پسندوں نے ہیلمند صوبے میں بارودی سرنگیں صاف کرنے والے 12 ورکروں کو ہلاک کر دیا. پولیس نے بتایا ہے کہ افغان فوجیوں نے ہیلمند میں ہونے والے حملے کے جواب میں فائرنگ کی. اس حملے کا الزام انہوں نے طالبان پر رکھا. رائٹرز خبر رساں ادارے کے مطابق جوابی فائرنگ میں 4 حملہ ہلاک ہو گئے جبکہ 3 کو گرفتار کر لیا گیا. اس سے پہلے افغان پولیس نے بتایا تھا کہ مسلح افراد نے افغانستان کی سپریم کورٹ کے ایک اعلی عہدیدار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. مسلح افراد نے افغان سپریم کورٹ سیکرٹریٹ کے سربراہ عتیق اللہ روفی کو کابل کے مضافات میں ان کی رہائش گاہ کے قریب گولی کا نشانہ بنایا. طالبان نے ایک ٹیکسٹ میسج میں حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے لیکن ان کو قتل کرنے کی وجہ نہیں بتائی. طالبان عسکریت پسندوں نے حالیہ ہفتوں میں کابل میں حملوں میں اضافہ کیا ہے جبکہ غیر ملکی فوجی اس ماہ کے آخر تک واپس ہو رہے ہیں.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
انڈونیشیا کے ایک دور افتادہ دیہات میں زمینی تودے گرنے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد کم سے کم 17 ہو گئی جبکہ امدادی کارکن کیچڑ اور ملبے سے لاشیں نکال رہے ہیں. تقریباً 100 افراد بدستور لاپتہ ہیں. جاوا صوبے میں جمبلنگ دیہات میں جمعے کو دیر گئے طوفانی بارشوں کے بعد یہ لینڈ سلائڈ ہوئی جس میں 100 سے زیادہ مکانات تباہ ہو گئے. سینکڑوں افراد کو وہاں سے نکالا گیا ہے. قدرتی آفات سے نمٹنے والے قومی ادارے نے بتایا کہ 15 افراد کو بچا لیا گیا جن میں 11 کو ہسپتال داخل کرنا پڑا. ادارے کے مطابق پولیس اور فوجیوں سمیت سینکڑوں افراد ہاتھوں اور بیلچوں کی مدد سے ملبے کو ہٹاتے ہوئے تلاش کا کام کر رہے ہیں. ہفتے کے روز مزید بارش کی وجہ سے امدادی کاموں میں خلل آیا جبکہ امدادی کاموں کے لیے بھاری آلات بھی وہاں پہنچا دیے گئے ہیں. امریکہ کی سینٹ نے حکومت کے بجٹ مسودے پر ووٹ مؤخر کر دیا ہے جس میں ستمبر 2015 تک امریکی حکومت کے اخراجات کے لیے فنڈز کی فراہمی شامل ہے. توقع ہے کہ سینٹ ہفتے کے روز حکومت کے لیے فنڈز کی فراہمی آئندہ بدھ تک کرنے کے لیے عارضی منظوری دے دے گی. توقع ہے کہ قانون ساز 1.1 ٹریلین ڈالر کے بجٹ پر پیر کے روز ووٹ دیں گے. ایوان نمائندگان نے پہلے ہی بجٹ مسودے کی منظوری دے دی ہے اور حکومت کی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے عارضی بجٹ بھی پاس کر دیا ہے. صدر براک اوباما نے جمعے کے روز وائٹ ہاؤس میں بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ پر امید ہیں کہ سینٹ میں بجٹ مسودے کی منظوری دے دی جائے گی. صدر نے کہا کہ اگر تعریف کریں تو یہ بجٹ اس لحاظ سے ایک کمپرومائز یعنی مصالحت اور مفاہمت ہے. سر براک اوباما کہہ رہے ہیں کہ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب حکومت منقسم ہو اور جس کے لیے امریکی عوام نے ووٹ دیا ہو. اس بجٹ مسودے میں کئی شکیں ایسی ہیں جو مجھے واقعتاً پسند نہیں, جبکہ دوسری جانب اس مسودے میں ایسی شکیں اور وہ بنیادی فنڈنگ موجود ہے جس کے تحت ہم اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ تمام امریکیوں کو ہیلتھ انشورنس فراہم کرنے میں پیش رفت کو جاری رکھا جائے گا, آب و ہوا کی تبدیلی سے مقابلے کی کوششوں کو جاری رکھا جائے گا, اور یہ کہ ہم بچپن میں دی جانے والی ابتدائی تعلیم کو توسیع دے سکیں گے جو ملک بھر میں تمام کمیونٹیز کے لیے سود مند ہے. اس سے ہمیں صنعت سازی کو بڑھانے کا اختیار ہوگا جس کے نتیجے میں ملازمتوں کے مواقع بڑھیں گے اور معیشت میں وہ پیش رفت جاری رہے گی جو ہم گزشتہ 2 سالوں میں دیکھتے آئے ہیں. قدامت پسند ریپبلکنز اس لیے مشتعل ہیں کہ ان کی پسند کے مطابق مسودے میں شکیں شامل نہیں, جبکہ اعتدال پسند ڈیموکریٹس مسودے میں موجود شکوں پر برہم ہیں. سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق سینٹ کے کچھ ڈیموکریٹس بھی ایک ایسی شک کی مخالفت کرتے ہیں جو ڈسٹرکٹ آف کولمبیا میں ماریجوانا کے قانونی استعمال کی راہ میں رکاوٹ ڈالے گی جسے اس سال شہر میں رائے دہندگان نے منظور کر لیا ہے. امریکہ کی کانگریس کی طرف سے خطیر دفاعی بجٹ کی منظوری بھی دے دی گئی ہے. 585 ارب ڈالر کا قومی دفاعی بجٹ سینٹ میں اکثریت کے ساتھ منظور کر لیا گیا. ایوان نمائندگان میں اس کی منظوری ایک ہفتہ پہلے ہی دے دی گئی تھی. اب اس پر صدر براک اوباما کے دستخط ہونا ہے. اس منظوری سے مالی سال 2015 تک کے لیے فوجی اخراجات کی منظوری دے دی گئی ہے. مالی سال 2015 کا آغاز 1 اکتوبر سے ہوا ہے. اس بجٹ میں صدر براک اوباما کی طرف سے درخواست کی گئی فنڈنگ کی منظوری بھی شامل ہے جو عراق اور شام میں جہادیوں کے خلاف جاری کارروائیوں کے لیے درکار ہے. اس کے تحت شام میں اعتدال پسند باغیوں اور عراق کی کرد افواج کو 2 برس تک ٹریننگ دینے کے لیے درکار فنڈز بھی شامل ہیں. مسٹر اوباما کی مخالفت کے باوجود دفاعی بجٹ میں گوانتانامو بے کیوبا میں امریکی جیل کو بند کرنے پر پابندی میں توسیع کر دی گئی ہے, جس کے تحت گوانتانامو بے کے قیدیوں کو امریکہ منتقل کرنے پر پابندی کی بھی تجدید ہو گئی ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ امریکہ اقوام متحدہ میں اس سال کے اختتام پر فلسطینی ریاست کی تجاویز پر کسی نوعیت کی تنازعہ آرائی سے بچنے کی کوشش میں ہے. کیری نے کہا کہ وہ روم میں پیر کے روز اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو سے ملاقات کر کے اسرائیل فلسطین تنازع کے بارے میں اقوام متحدہ کی ممکنہ قراردادوں پر تبادلہ خیال کریں گے. ان میں فلسطینی ریاست کی حمایت میں دی گئی تجویزیں بھی شامل ہیں. اردن نے ایک ایسی قرارداد کا مسودہ پیش کیا ہے جس میں فلسطینی ریاست کی حمایت کے لیے اقوام متحدہ پر زور دیا گیا ہے. اسرائیل لمبے عرصے سے ایسی تجویز پر تنقید کرتا آیا ہے جو دونوں فریقوں کے درمیان امن سمجھوتے کے بغیر ہو. کیری نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن سمجھوتا طے کرانے کی کوشش میں ثالثی کی تھی لیکن یہ کوششیں اپریل میں ختم ہو گئیں. عراقی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں نے عراق کے ایک فوجی ہیلی کاپٹر کو مار گرایا ہے اور اس میں سوار دونوں ہوا باز ہلاک ہو گئے. ذرائع ابلاغ کی خبروں کے مطابق یہ حملہ شیعوں کے مقدس شہر سمرہ میں ہوا. یہ شہر بغداد کے شمال میں تقریباً 95 کلومیٹر کی مسافت پر ہے. عراق کی وزارت دفاع کے ایک سینئر عہدیدار نے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ عسکریت پسندوں نے کندھے پر رکھے راکٹ لانچر سے فائرنگ کر کے ہیلی کاپٹر مار گرایا. اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں نے عراق کے وسطی شہر بیجی میں دو عراقی فوجی ہیلی کاپٹرز مار گرائے تھے. عراقی فوج نے سمرہ پر دوبارہ کنٹرول سنبھال لیا ہے. عراق میں ہزاروں شیعہ مسلمان مقدس شہر کربلا میں چہلم کی مجالس کا اختتام کر رہے ہیں. 40 روزہ سوگ 7ویں صدی میں پیغمبر اسلام کے نواسے امام حسین کی شہادت کے سلسلے میں منایا جاتا ہے. کربلا کے گورنر نے اس سال ہونے والی زیارت کی تعریف کی کیونکہ گزشتہ برس کی طرح کوئی ناواقعہ نہیں ہوا. سیکیورٹی ٹیموں کی تعیناتی سے اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے کہ وہ مجالس اور تقریبات میں رخنہ اندازی کی کوشش نہ کریں. روس نے کہا ہے کہ اگر امریکہ یوکرین کے بحران کے سلسلے میں ماسکو پر مزید پابندیاں عائد کرتا ہے تو اس کے نتائج بھی سامنے آئیں گے. روس کے نائب وزیر خارجہ نے واشنگٹن کی طرف سے کیف کو فوجی امداد دینے پر روس مخالف رویے کا الزام دیا. امریکہ کی سینٹ میں $350 ملین کی امداد کی منظوری دی گئی ہے جس کے تحت یوکرین کو فوجی ساز و سامان اور اسلحہ فراہم کیا جائے گا. توقع ہے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف روم میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے ہونے والی ملاقات میں پیر کے روز اس معاملے پر تبادلہ خیال کریں گے. مزید تفصیلات مدثرہ منظر سے.
ہفتے کی روز روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی رائبکوف نے واشنگٹن میں کیف کے لیے مہلک فوجی امداد اور روس کے خلاف مزید سخت تعزیریں عائد کرنے کے ایک نئے بل کی منظوری کو روس مخالف رویوں کا نتیجہ قرار دیا. ماسکو کا یہ رد عمل پیر کے روز روم میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور ان کے روسی ہم منصب سرگئی لاوروف کے درمیان ایک میٹنگ سے پہلے آیا ہے. یوکرین کا بحران اس بات چیت کا ایک بڑا حصہ ہوگا. یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے جمعے کے روز کہا کہ جنگ زدہ مشرقی علاقے میں حکومتی فورسز اور روس نواز باغیوں کے درمیان ایک نازک فائر بندی بظاہر برقرار ہے. اگلے محاذ پر ایک فوجی نے صورتحال بتاتے ہوئے کہا
پردوا پوزیسیا
اگلی پوزیشن وہاں آگے ہیں. وہاں دور دشمن 300 سے 400 میٹر دور ہے. 3 دن سے اور اب 4 دن سے یہاں مکمل خاموشی ہے. بعض فوجیوں کو علیحدگی پسندوں پر بالکل اعتماد نہیں کہ وہ امن قائم رکھیں گے. علیحدگی پسندوں کا اسلحہ ہمیشہ ختم ہو جاتا ہے چنانچہ وہ اور لے آتے ہیں. اور سوال یہ ہے کہ فائر بندی کی زیادہ ضرورت کس کو ہے, ہمیں یا ان کو؟ ہمیں آخر تک ڈٹے رہنا ہے. صدر پوروشینکو نے روس سے اپیل کی ہے کہ وہ یوکرین کے ساتھ اپنی سرحد بند کر دے اور کہا ہے کہ اگر ماسکو ایسا کر دے تو ان کے ملک میں ہفتوں کے اندر اندر امن اور استحکام آ جائے گا. کیف اور مغربی حکومتیں ماسکو پر الزام لگاتی ہیں کہ وہ یوکرین کے مشرق میں خود مختاری حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے روس نواز باغیوں کو براہ راست امداد فراہم کر رہا ہے. کریملن نے بارہا ان الزامات کی تردید کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ باغیوں کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھے گئے روسی فوجی رضاکارانہ طور پر ایسا کر رہے ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
چین نے نانجنگ خونریزی کی 77ویں برسی کے موقع پر پہلی مرتبہ قومی سطح پر یادگار دن کا اہتمام کیا. نانجنگ میں قابض جاپانی افواج نے بقول بیجنگ کے تقریباً 3 لاکھ شہریوں اور غیر مسلح فوجیوں کو ہلاک کر دیا تھا جبکہ تقریباً 20,000 عورتوں کی آبرو ریزی کی گئی تھی. نانجنگ میں ہفتے کے روز صدر شی جن پنگ نے دسمبر 1937 میں پیش آنے والے اس المیہ کے متاثرین اور فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب امن کو فروغ دینے اور نفرت کو روکنے کا وقت آ گیا ہے.
ایسے
چین کے صدر شی جن پنگ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے انصاف کو قائم رکھا اور جو امن سے محبت کرتے ہیں انہیں بے حد چوکس رہنا چاہیے اور غلط الفاظ اور سرگرمیوں کی بھرپور مخالفت کرنا چاہیے. مسٹر شی نے جاپان کے انتہائی قوم پرستوں پر جو اس خونریزی سے انکار کرتے ہیں سے بھی مخاطب ہوئے, لیکن اس قتل و غارت کری کے لیے عسکریت پسندوں کی ایک بہت کم تعداد کو مردے الزام ٹھہرایا. آب و ہوا میں تبدیلی کو روکنے سے متعلق سمجھوتے پر اقوام متحدہ کے مذاکرات ہفتے کے روز بھی جاری ہیں. اس بات چیت کو جمعے کے روز ختم ہونا تھا. مذاکرات اس لیے تعطل کا شکار ہو گئے کیونکہ امیر اور غریب ممالک اپنے اس اختلاف کو دور نہیں کر سکے کہ کاربن کی آلودگی میں کمی کرنے کے لیے کسے ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے. لیکن امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مذاکرات میں شامل تمام ارکان ماضی کی رکاوٹوں کو دور کر کے آگے بڑھیں. امریکی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ ان مذاکرات میں طویل عرصے سے اختلافات رکھنے والے دو ملک امریکہ اور چین نے بھی اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اتفاق کر لیا ہے. یہ ایک تاریخی پیش رفت ہے اور اس سے ہم سب کو یہ پیغام ملنا چاہیے کہ اشروں سے موجود رکاوٹوں کو راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے. دنیا بھر سے آئے ہوئے نمائندے اور مذاکرات کار آئندہ برس پیرس میں ہونے والے کلیدی سربراہی اجلاس کے لیے بر وقت پیش رفت کے خواہاں ہیں. توقع ہے کہ اس سربراہی اجلاس میں آب و ہوا سے متعلق نئے عالمی سمجھوتے کو منظور کر لیا جائے گا. سائنسدان خبردار کرتے ہیں کہ اگر گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کمی نہیں کی جاتی تو انتہائی سطح پر قحط, سیلاب اور سمندروں کی سطح میں اضافے کا خطرہ ہے. امریکی صدر براک اوباما امریکیوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ مسلح افواج کے اہلکاروں کی ملک کے لیے دی جانے والی قربانیوں کو یاد رکھیں. صدر نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں کہا کہ کسی اور نے اس سے زیادہ قربانی نہیں دی جو یونیفارم میں ملبوس بے مثال خواتین اور مردوں نے ہماری نعمتوں کی حفاظت کے لیے دی ہے. صدر نے کہا کہ وہ مشرقی ریاست نیو جرسی میں ایک فوجی اڈے پر پیر کے روز فوجیوں سے ملاقات کریں گے. صدر نے کہا کہ اپنے فوجیوں کے لیے اظہار تشکر کے کئی طریقے ہیں. انہوں نے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ joiningforces.gov سائٹ پر جا کر اظہار شکر کے طریقوں کو دیکھیں. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے چیف استغاثہ نے کہا ہے کہ وہ سوڈان کے دارفور علاقے میں مبینہ جنگی جرائم کے بارے میں چھان بین معطل کر رہی ہیں. فاتوو بن سودا نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے سوڈان کے صدر عمر البشیر کی گرفتاری کے لیے کافی کوشش نہیں کی جن پر خون ریزی اور انسانیت کے خلاف جرائم کے ارتکاب کا الزام ہے. سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے بن سودا نے کہا کہ ان کے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں کہ وہ بشیر کیس میں تفتیشی سرگرمیوں میں کچھ تاخیر کر کے اپنے وسائل کو دوسرے ضروری کیسوں میں استعمال کریں. مسٹر بشیر پر 2009 میں فرد جرم عائد کی گئی تھی لیکن انہوں نے ابھی تک خود کو تحویل میں نہیں دیا. ان سے آئی سی سی کے کئی ارکان نے اس دوران ملاقات بھی کی لیکن حراست میں انہیں نہیں لیا گیا. اور آخر میں ہاکی کے بارے میں ایک خبر. پاکستان کی ہاکی ٹیم نے چیمپئنز ٹرافی میں میزبان بھارت کی ٹیم کو سیمی فائنل میں شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. بھونیشور میں کھیلے گئے اس میچ میں پاکستان کی ٹیم نے بھارت کو 3-4 سے ہرا دیا. فائنل میں پاکستان کا مقابلہ اتوار کے روز جرمنی سے ہو رہا ہے. خبریں ختم ہوئیں. افغانستان میں عہدیداروں اور سیاستدانوں کا خیال ہے کہ 2014 میں ملک میں سیاسی اور سیکیورٹی تبدیلی کے عمل نے اس جنگ زدہ ملک کے لیے ایک محفوظ اور خوشحال مستقبل کی راہ ہموار کر دی ہے. لیکن ناقدین اس رجائیت کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس چیز کا زیادہ تر انحصار اس پر ہے کہ نئے افغان رہنما کم ہوتے ہوئے غیر ملکی مالی وسائل کے چیلنج کا مقابلہ کس طرح کرتے ہیں. اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے ایاز گل کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات سعدیہ اسد سے سنیں.
طالبان کی ایک شدید تر شورش اور اس کے ساتھ ساتھ شدید اقتصادی نقصانات اور سیاسی طرز حکمرانی سن 2014 میں افغانستان کے لیے ایک چیلنج بنی رہی. اختلافات میں گھرا ملک سیکیورٹی کے سنگین خدشات کے باوجود صدارتی انتخابات کے 2 مرحلے منعقد کرانے میں کامیاب رہا. اگرچہ جمہوری عمل ووٹنگ میں بڑے پیمانے پر جعلسازی کے الزامات سے بری طرح متاثر ہوا تھا. ملک بھر میں سیکیورٹی کی ذمہ داریاں بھی نیٹو سے قومی سیکیورٹی فورس کو منتقل کی جا چکی ہیں جو ایک نسبتاً کم تربیت یافتہ فورس ہے. ہمسایہ ملک پاکستان میں افغان سفیر جانان موسازئی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں آنے والی ان دونوں تبدیلیوں نے بھیانک اور خوفناک پیش گوئیاں کرنے والے ناقدین کو غلط ثابت کر دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بارے میں سوچ اور اندازوں میں یہ اتفاق رائے پایا جاتا تھا کہ سن 2014 میں افغانستان ڈھیر ہو جائے گا جب وہ سیکیورٹی کی ناکامی ایک سیاسی بحران اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اقتصادی انحطاط میں بھی مبتلا ہوگا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ان دونوں منتقلیوں کو کامیابی کے ساتھ انجام دے دیا ہے۔ یہ الفاظ تھے جانان موسیٰ‌زئی کے۔ انتخابات کے نتیجے میں کابل میں ایک اتحادی حکومت وجود میں آئی جس کی قیادت صدر اشرف غنی کے ہاتھوں میں ہے، جبکہ ہارنے والے صدارتی امیدوار عبداللہ عبداللہ ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ موسیٰ‌زئی کہتے ہیں کہ دونوں رہنما ایک کامیاب اقتصادی بحالی کو یقینی بنانے کے لیے ملک میں ایک عشرے سے جاری تبدیلی کے عمل کو آگے بڑھانے میں پرعزم ہیں۔ صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ متعدد بار اپنے اس وعدے کو دہرا چکے ہیں کہ وہ ملک سے تشدد کے خاتمے، جمہوری اصلاحات اور کلیدی اداروں سے بدعنوانی کو جڑ سے نکال کر پھینکنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ نئے افغان صدر نے حالیہ بین الاقوامی کانفرنسوں میں اپنے اس مصمم ارادے کا اعادہ کیا اور بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہ عبداللہ عبداللہ کے ساتھ، جو کبھی ان کے سخت انتخابی حریف تھے، مل کر کام کرنے کی بہت زیادہ خواہش رکھتے ہیں۔
The government of national unity is committed to fundamental reforms, to owning our distinct...
قومی اتحاد کی حکومت ان بنیادی اصلاحات کے عہد سے وابستہ ہے جو منزل کی جانب گامزن کرتے ہوئے یہ یقین دہانی کراتی ہیں کہ ہم اصلاحاتی عمل کے حوالے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تاہم ان عوامی وعدوں کے باوجود مسٹر غنی اور مسٹر عبداللہ ستمبر کے آخر میں اپنے عہدے سنبھالنے کے باوجود ابھی تک کابینہ کی تشکیل پر متفق نہیں ہو سکے ہیں۔ دونوں رہنما یہ کہتے ہوئے اپنے درمیان موجود شدید اختلافات کی خبروں کو مسترد کر چکے ہیں کہ وہ ایک ساتھ کام کرنے کے عزم پر قائم ہیں۔ افغانستان اینالسٹس نیٹ ورک یعنی AAN کی تجزیہ کار کیٹ کلارک ان کے دعووں کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم سیاسی تبدیلی حاصل کر چکے ہیں، ہم دونوں شخصیات کو اہم عہدے دے چکے ہیں۔ وہ عوام کے سامنے خود کو پرخلوص ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بہت اچھی چیز ہے، لیکن ابھی تک ہم حکومت نہیں بنا سکے، ابھی تک ہمارے پاس کابینہ نہیں ہے۔ وہ دو مہینوں سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود حکومت بنانے کے لیے ابھی تک کابینہ کی تشکیل پر اپنی گفت و شنید کو کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچا سکے۔ ہم ابھی تک یہ نہیں جانتے کہ ڈاکٹر عبداللہ کے اختیارات اور طاقت کیا ہے، اور ہمیں ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ آیا یہ حکومت چل سکے گی یا نہیں۔ کلارک کا کہنا ہے کہ طویل انتخابی عمل کے نقصانات سے متاثر ہونے کے بعد طالبان کے بڑھتے ہوئے حملوں کے تناظر میں سیکیورٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور بڑھتے ہوئے اقتصادی مسائل سے نمٹنے کے ضمن میں افغان قیادت کے ہاتھ سے وقت نکلا جا رہا ہے۔ افغانستان ہنگامی نوعیت کے مسائل کا سامنا کر رہا ہے، وہ ابھی تک ایک بہت تشدد آمیز شورش کا مقابلہ کر رہا ہے۔ طالبان کوئی ایسی علامت ظاہر نہیں کر رہے کہ وہ ہتھیار رکھنا چاہتے ہیں۔ معیشت اپنی بہت سی آمدنی سے محروم ہو چکی ہے، بلا شبہ معیشت کو شدید مسائل درپیش ہیں، اور میں نہیں سمجھتی کہ انہیں اس اشرافیہ کی جانب سے ہنگامی صورتحال کا کوئی بھی احساس ہے جو حکومت تشکیل دے گی، جس کے انہیں خود کو درپیش مسائل میں سے کچھ سے نمٹنے کے لیے واقعتاً ضرورت ہے۔ افغانستان کی تعمیر نو سے متعلق امریکی انسپیکٹر جنرل جان ساپکو کی حالیہ تقاریر اور رپورٹس میں بھی افغان اداروں کی پائیداری کے بارے میں تحفظات کا اظہار ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے تعمیر نو کے جن پروجیکٹس اور پروگراموں کے لیے $1.4 اربوں سے زیادہ کا وعدہ کیا ہے، ان میں سے زیادہ تر ضائع ہو جانے کے خطرے سے دوچار ہیں، کیونکہ افغانستان اس سرمایہ کاری کو عطیات دہندگان کی بڑے پیمانے پر مسلسل مدد کے بغیر جاری نہیں رکھ سکتا۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، ایسا کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں، بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیاں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس،
पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए
और अभी कुछ देर के बाद हम आपको प्रोग्राम सुनवाएंगे। कुछ तो कहिए, आपको मालूम है इस न्यूज शो के बाद पाकिस्तान में शाम रात 10 बजे और भारत में 11 बजे आप ये प्रोग्राम सुनते हैं, और 10:30 बजे भारत के मुताबिक ये होता है। कुछ तो कहिए शहनाज अजीज के साथ, इसमें आज आपको नौजवान फास्ट बॉलर इमरान खान से मुलाकात करवाएंगी आपकी मेजबान शहनाज अजीज। प्रोग्राम कुछ तो कहिए सुनना न भूलिएगा। पाकिस्तान में रात के 9:30, भारत में 10 और यहां वाशिंगटन में दिन के 11:30 बजे हैं। खबरों के एक और बुलेटिन के साथ बेहजत हाजिर है। पाकिस्तान में हफ्ते के रोज शोहदाए करबला के चेहलम के मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम में मुल्क के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में मजालिस का अहतमाम किया गया और जुलूस निकाले गए। आशूरा के 40 रोज बाद खसूसन शिया मसले के लोग पैगम्बर इस्लाम के नवासे इमाम हुसैन और उनके साथियों की करबला में शहादत का चेहलम मनाते हैं। मुल्क में फिर कवाराना तनाव और सलामती की मजमू सूरत हाल के पेश नजर चेहलम के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखने में आए। मुल्क के हसास शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी के अलावा बाज मकामात से मोबाइल फोन सर्विस भी आरजी तौर पर मुअत्तल होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। पाकिस्तान में पोलियो के मजीद 4 केसों की तशखीस हुई है, जबकि दूसरी जानिब बाज वालदैन की तरफ से अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार की इत्तलात भी मिल रही हैं। तफसील जानते हैं पेशावर से शमीम शाहिद की रिपोर्ट में।
दुनिया में पोलियो से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले मुल्क पाकिस्तान में महकमे सेहत के मुताबिक इस मोजी वायरस से मुतासरा 4 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं, जिससे रवा साल ये तादाद 280 हो गई है। हफ्ते को रिपोर्ट होने वाले केसेज में से 2 का ताल्लुक कबायली इलाके खैबर एजेंसी और 1 का जुनूबी वजरिस्तान से है, जबकि 1 केस शमाल मगरबी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके स्वात से रिपोर्ट हुआ। अब तक रिपोर्ट होने वाले केसेज में से अक्सरियत का ताल्लुक कबायली इलाकों से, जबकि एक बड़ी तादाद खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुई। पोलियो केसेज में तश्वीशनाक हद तक इजाफे की वजह मुल्क में दिसंबर 2012 से इंसदादी पोलियो की टीमों पर शिद्दत पसंदों के जानलेवा हमलों के बायस बार बार मुअत्तल होने वाले वैक्सीन मुहिम और शिद्दत पसंदों की तरफ से पाबंदी के तनाजर में कबायली इलाकों में तकरीबन 3 साल तक कतरे पिलाने वाले रजाकारों की रसाई न होना बताई जाती है। अलावा अजीज वालिदैन की एक काबिल जिक्र तादाद की तरफ से भी अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाने से इनकार की वजह से भी इस वायरस पर काबू की कोशिशें मुतासिर हुई है। ये इनकार बुनियाद परस्त मजहबी हलकों की तरफ से फैलाए जाने वाले इस प्रोपेगंडे की वजह से है, जिसमें पोलियो वैक्सीन को गैर इस्लामी और अफजाइश नस्ल को मुतासिर करने की मगरबी साजिश करार दिया गया है। ताहम हुकूमत के अलावा मजहबी उलमा की तरफ से बारहा ये ऐलानात किए जा चुके हैं कि न तो ये मुजर सेहत है और न ही गैर इस्लामी। माहिरीन सेहत मुतनबी कर चुके हैं कि इंसदादी पोलियो मुहिम में तसलसल बरकरार न रहने की वजह से पाकिस्तान से पोलियो वायरस के मुकम्मल खात्मे का हदफ हासिल नहीं किया जा सकेगा। हुकूमत ने हाल ही में इंसानी जिस्म को अपाहिज कर देने वाली बीमारी पोलियो के वायरस पर काबू पाने की कोशिशों को तेज किया है और रवा हफ्ते ही मुल्क में 3 रोजा मुहिम भी चलाई गई। इस मुहिम में 3.5 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ रखा गया था, लेकिन ताहाल इस हदफ में किस हद तक कामयाबी हुई इस बारे में सरकारी तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया गया। शमीम शाहिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, पिशावर।
पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 माह के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 मरतबा काबिल जिक्र कमी की गई और हुकूमत आइंदा माह भी इन कीमतों में मजीद कमी का इंदिया दे रही है, लेकिन आम आदमी को शिकवा यह है कि इसके असरात उन तक नहीं पहुंचे। वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि सूबाई हुकूमतें इस जिम्मे में बरूए कार आएं। तफसीलात इस्लामाबाद से जलील अख्तर की रिपोर्ट में सुनिए।
عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں قابل ذکر حد تک کمی کے بعد پاکستان میں حکومت نے 2 ماہ کے دوران 2 مرتبہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فی لیٹر 18 روپے سے زائد کمی کرنے کے علاوہ آئندہ ماہ مزید کمی کا عندیہ دیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سے جہاں پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی ہوتی ہے، وہیں سامان کی نقل و حرکت کے اخراجات اور پیداواری لاگت میں بھی کمی کی توقع ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ کمی کے باوجود اس کے ثمرات غریب عوام تک نہ پہنچنے کی شکایات منظر عام پر آ رہی ہیں۔ ٹرانسپورٹ کے کراؤں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے تناسب سے بہت ہی معمولی کمی دیکھی گئی ہے۔ وزیراعظم نواز شریف بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے صوبائی حکومتوں کو ہدایت کر رکھی ہے کہ اس کمی کا فائدہ عام آدمی کو پہنچانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں، لیکن تاحال اس پر واضح عمل درآمد ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی حالیہ کمی کو مستقل نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر پبلک ٹرانسپورٹ اور دیگر شعبوں میں اس کے اثرات دکھائی نہیں دے رہے تو اس کے پیچھے وہ خدشات ہیں کہ آنے والے مہینوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں دوبارہ خاصی حد تک نہ بڑھ جائیں۔ سینئر تجزیہ کار عابد سلہری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ایسے اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے مقامی حکومتوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔
اس وقت جو ڈائریکٹ جس کو فائدہ پہنچتا ہے پیٹرولیم پرائسز کی قیمتوں میں کمی آنے سے، وہ شاید مجھے جو آپ کو پہنچتا ہوگا جن کے پاس اپنی پرسنل ٹرانسپورٹ ہے، لیکن جو 50% لوگ جو کہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے ان کو فائدہ اسی صورت میں پہنچ سکے گا اگر ڈسٹرکٹ آفیشیل یا جو لوکل وہاں پہ مشینری ہے وہ کراؤں میں کمی کروا سکے، یا جو فریٹ چارجز ہیں جس کے ذریعے تمام کموڈیٹیز جو ہیں وہ آتی جاتی ہیں اس میں کمی ہو سکے۔ تو جب ہم ماسز کی بات کریں گے کہ ماسز کو فائدہ، تو وہ تو تبھی ہوگا جبکہ آپ کے پاس ایک اسٹرانگ مشینری ہو ان فیصلوں کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے۔
صوبائی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اپنے طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے اثرات کو زیادہ سے زیادہ عوام تک پہنچانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، لیکن اس میں شاید کچھ مزید وقت لگ سکتا ہے۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
جنوبی افغانستان میں عسکری پسندوں نے ہلمند صوبے میں بارودی سرنگیں صاف کرنے والے 12 ورکروں کو ہلاک کر دیا۔ پولیس نے بتایا کہ افغان فوجیوں نے ہلمند میں ہونے والے حملے کے جواب میں فائرنگ کی۔ اس حملے کا الزام انہوں نے طالبان پر رکھا۔ رائٹرز خبر رساں ادارے کے مطابق جوابی فائرنگ میں 4 حملہ آور ہلاک ہو گئے جبکہ 3 کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے پہلے افغان پولیس نے بتایا کہ مسلح افراد نے افغانستان کی سپریم کورٹ کے ایک اعلی عہدیدار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ مسلح افراد نے افغان سپریم کورٹ سیکرٹریٹ کے سربراہ عتیق اللہ رعوفی کو کابل کے مضافات میں ان کی رہائش گاہ کے قریب گولی کا نشانہ بنایا۔ طالبان نے ایک ٹیکسٹ میسج میں حملے کی ذمہ داری قبول کر لی، لیکن ان کو قتل کرنے کی وجہ نہیں بتائی۔ طالبان عسکریت پسندوں نے حالیہ ہفتوں میں کابل میں حملوں میں اضافہ کر دیا ہے، جبکہ غیر ملکی فوجی اس ماہ کے آخر تک واپس ہو رہے ہیں۔ انڈونیشیا کے ایک دور افتادہ دیہات میں زمینی تودے گرنے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد کم سے کم 17 ہو گئی، جبکہ امدادی کارکن کیچڑ اور ملبے سے لاشیں نکال رہے ہیں۔ تقریباً 100 افراد بدستور لاپتہ ہیں۔ جاوا صوبے میں جمبلنگ دیہات میں جمعے کو دیر گئے طوفانی بارشوں کے بعد یہ لینڈ سلائڈ ہوئی، جس میں 100 سے زائد مکانات بہ گئے۔ سینکڑوں افراد کو وہاں سے نکالا گیا ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے والے قومی ادارے کا کہنا ہے کہ 15 افراد کو بچایا گیا، جن میں 11 کو ہسپتال داخل کرنا پڑا۔ ادارے کے مطابق پولیس اور فوجیوں سمیت سینکڑوں افراد ہاتھوں اور بیلچوں کی مدد سے ملبے کو ہٹاتے ہوئے تلاش کا کام کر رہے ہیں۔ ہفتے کے روز مزید بارش کی وجہ سے امدادی کاموں میں خلل آیا ہے، جبکہ امدادی کاموں کے لیے بھاری آلات وہاں پہنچا دیے گئے ہیں۔ امریکہ کی سینٹ نے حکومت کے بجٹ مسودے پر ووٹ مؤخر کر دیا ہے، جس میں ستمبر 2015 تک امریکی حکومت کے اخراجات کے لیے فنڈز کی فراہمی شامل ہے۔ توقع ہے کہ سینٹ ہفتے کے روز حکومت کے فنڈز کی فراہمی آئندہ بدھ تک کرنے کے لیے عارضی منظوری دے گی۔ توقع ہے کہ قانون ساز 1.1 ٹریلین ڈالر کے بجٹ پر پیر کے روز ووٹ دیں گے۔ ایوان نمائندگان نے پہلے ہی بجٹ مسودے کی منظوری دے دی ہے اور حکومت کی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے عارضی بجٹ بھی پیش کیا ہے۔ ادھر امریکہ کے کانگریس نے خطیر دفاعی بجٹ کی منظوری دے دی ہے۔ 585 ارب ڈالر کا قومی دفاعی بجٹ سینٹ میں اکثریت کے ساتھ منظور کر لیا گیا۔ ایوان نمائندگان میں اس کی منظوری 1 ہفتہ پہلے ہی دے دی گئی تھی۔ اب اس پر صدر براک اوباما کے دستخط ہونا ہے۔ اس منظوری سے مالی سال 2015 تک کے لیے فوجی اخراجات کی موجودگی دی گئی ہے۔ مالی سال 2015 کا آغاز 1 اکتوبر سے ہوا۔ اس بجٹ میں صدر براک اوباما کی طرف سے درخواست کی گئی فنڈنگ کی منظوری بھی شامل ہے، جو عراق اور شام میں جہادیوں کے خلاف جاری کارروائیوں کے لیے درکار ہے۔ اس کے تحت شام میں اعتدال پسند باغیوں اور عراق کے کرد افواج کو 2 برس تک ٹریننگ دینے کے لیے درکار فنڈز بھی شامل ہیں۔ کیمرون نے کہا ہے کہ بوکو حرام کے کم از کم 600 مشتبہ جنگجوؤں نے لیک چاڈ عبور کر کے متعدد دیہات اور قصبوں پر حملہ کر دیا. عہدیداروں نے کہا کہ جمعے کے روز لڑائی کے دوران 25 جنگجو گرفتار کر لیے گئے جبکہ سینکڑوں جھیل میں ڈوب گئے ہیں. موکی ایڈون کنزکا نے یواندی سے وائس آف امریکہ کے لیے جو رپورٹ ارسال کی ہے مدثرہ منظر پیش کریں.
کیمرون کے وزیر مواصلات نے کہا ہے کہ حکومتی فورسز نے باغیوں سے انگوما، سانگمے، اردیبدی، ڈمبورے اور سورم کے علاقے واپس لینے کی کوشش کی تو شدید لڑائی چھڑ گئی. عیسیٰ چروما بکاری نے بتایا کہ بوکو حرام کے سینکڑوں مشتبہ جنگجو جھیل چاڈ کے ذریعے شمالی کیمرون میں داخل ہو چکے ہیں جو نائجیریا، چاڈ اور نجر کی سرحد کے ساتھ بھی ملتی ہے. خیال کیا جا رہا ہے کہ عسکریت پسند نائجیریا کے شمال مشرق میں میدوگوری کے علاقے سے آئے ہیں. اطلاعات ہیں کہ انہوں نے کیمرون کے دیہات میں لوٹ مار کی اور مویشی چرا لیے. عیسیٰ چروما کہتے ہیں
ہماری
دفاعی اور سیکیورٹی فورسز نے پوری شدت کے ساتھ ان کے وحشیانہ حملے کا جواب دیا اور حملہ آوروں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا. اس دہشت گرد تنظیم کا مقصد محض ہمارے ملک کے امن اور سلامتی کو خطرے میں ڈالنا ہے. چروما نے بتایا کہ کیمرون کی فوج نے 25 حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا جبکہ کئی سو کشتی الٹ جانے یا بھاگنے کی کوشش میں جھیل چاڈ میں ڈوب گئے. ایسے میں جب جھیل چاڈ کے قریب 5 دیہات میں لڑائی جاری تھی، بوکو حرام کے سینکڑوں دیگر جنگجوؤں نے جن کا تعلق نائجیریا کے صوبے بورنو سے تھا، کیمرون کے قصبوں بنکم، امچیدے اور لیمانی پر حملہ کر دیا. کیمرون کی فوج کے ترجمان کرنل ددیر باجک نے کہا ہے کہ حکومتی فورسز نے جنگی اسلحہ قبضے میں لیا ہے اور جنگجوؤں کی 20 گاڑیوں اور ایک بکتر بند گاڑی کو آگ لگا دی ہے.
Cette secte est en possession d'un véritable arsenal de guerre. Elle pense qu'en multipliant des points de contact, elle réussira.
انہوں نے کہا کہ جنگجو بھاری ہتھیار استعمال کر رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ اگر وہ متعدد مقامات پر حملہ کریں گے تو کیمرون کی جوابی کاروائی کی صلاحیت کمزور کر سکیں گے. کیمرون کے 20 زخمی فوجیوں کو کیمرون کے شمال میں ماروا سینٹرل ہاسپٹل پہنچایا گیا جبکہ بوکو حرام کے 25 مشتبہ جنگجوؤں کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا. کیمرون کا کہنا ہے کہ اس کا کوئی فوجی ہلاک نہیں ہوا. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
افریکام یعنی یونائیٹڈ اسٹیٹس افریقہ کمان کے سربراہ کا کہنا ہے کہ امریکہ نائجیریا میں دہشت گرد گروپ بوکو حرام سے لڑائی کے لیے کیمرون کی کوششوں کی مدد اور حمایت میں اضافہ کرے گا. جنرل ڈیوڈ روڈریگس نے اعلان کیا کہ امریکہ ساز و سامان اور فوجی تربیت فراہم کرے گا. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار موکی ایڈون کنزکا کی رپورٹ سعدی اسد سے سنیے.
جنرل ڈیوڈ روڈریگس کے مطابق افریکام بوکو حرام سے نمٹنے کے لیے امریکہ سے کیمرون کی مزید مدد کی درخواست پر اپنی اعانت میں اضافہ کر رہا ہے. یہ گروپ سرحدی قصبوں کو دہشت زدہ کرتا ہے اور انہیں شمالی نائجیریا پر قبضے کے لیے استعمال کرتا ہے. صدر بیا اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر اعلی رہنماؤں نے ساز و سامان اور تربیت کے زمرے میں ہماری مزید مدد مانگی ہے. ہم نے اس سے قبل ہی اپنی کوششیں شروع کر دی ہیں اور ان کے مطالبے کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں اضافہ جاری رکھیں گے. ہم کیمرون کی اہلیت میں اضافے کی کوششوں کی حمایت کریں گے اور بوکو حرام کو شکست دینے اور کیمرون کے شمالی حصے میں موجود آبادی کی حفاظت کے لیے مل کر کام کریں گے. جنرل روڈریگز نے صدر بیا کی تعریف کی جو گزشتہ 32 سال سے کیمرون پر حکومت کر رہے ہیں، اور یہ تعریف مغربی افریقہ میں سیکیورٹی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ان کی قیادت کے حوالے سے تھی. جنرل روڈریگز نے کیمرون کا یہ دورہ امریکہ اور نائجیریا کے فوجی تعلقات میں آنے والے تناؤ کے ہفتے بعد کیا ہے. نائجیریا نے امریکہ سے کوبرا ہیلی کاپٹروں کے ذریعے حملے کی درخواست کی تھی. امریکہ کی جانب سے اس درخواست کو مسترد کیے جانے کے بعد نائجیریا نے بوکو حرام کے خلاف لڑائی کے ساتھ منسلک امریکہ کے فوجی تربیتی پروگرام کو منسوخ کر دیا تھا. امریکہ قانونی طور پر اس بات کا پابند ہے کہ وہ ان ملکوں کی فوجوں کو کون کون سے ہتھیار فراہم کرے گا جن کا حقوق انسانی کا ریکارڈ مشتبہ ہے. نائجیریا اس خلا کو پر کرنے کے لیے اب روس کی جانب رخ کر رہا ہے. کیمرون اور نائجیریا بوکو حرام کو نیست و نابود کرنے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں. تاہم اس کے باوجود اس عسکریت پسند گروپ کی جانب سے دونوں ملکوں کی مشترکہ سرحد پر سن 2013 میں حملوں، چوری، اغوا، قتل اور نوجوانوں کو بھرتی کرنے میں اضافہ ہوا ہے. کیمرون کے لیے امریکی سفیر مائیکل ہوزا نے توقع ظاہر کی ہے کہ امریکی تعاون کی وجہ سے شمالی کیمرون میں ہزاروں جانوں کو بچانے میں مدد ملے گی.
وہ کہہ رہے تھے کہ وسطی افریقی ملک کے شمالی حصے میں المناک اموات پر بڑھتے ہوئے خدشات کے لیے امریکہ نے اس گروپ کے خلاف لڑائی میں کیمرون کے ساتھ فوجی شراکت داری میں اضافہ کیا ہے۔ چین اور جرمنی کے بعد امریکہ وہ تیسرا ملک ہے جس نے بوکو حرام کے خلاف لڑائی کے لیے کیمرون کی مدد کا اعلان کیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے چیف استغاثہ نے کہا ہے کہ وہ سوڈان کے دارفور علاقے میں مبینہ جنگی جرائم کے بارے میں چھان بین معطل کر رہی ہیں۔ فاتوو بینسودا نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے سوڈان کے صدر عمر البشیر کی گرفتاری کے لیے کافی کوشش نہیں کی جن پر خون ریزی اور انسانیت کے خلاف جرائم کے ارتکاب کا الزام ہے۔ سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے بینسودا نے کہا کہ ان کے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں کہ وہ بشیر کیس میں تفتیشی سرگرمیوں میں کچھ تاخیر کر کے اپنے وسائل کو دوسرے ضروری کیسوں میں استعمال کریں۔ مسٹر بشیر پر 2009 میں فرد جرم عائد کی گئی تھی لیکن انہوں نے ابھی تک خود کو تحویل میں نہیں دیا۔ ان سے آئی سی سی کے کئی ارکان نے اس دوران ملاقات بھی کی لیکن انہیں حراست میں نہیں لیا گیا۔ عراق کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں نے عراق کے ایک فوجی ہیلی کاپٹر کو مار گرایا اور اس میں سوار دونوں ہواباز ہلاک ہو گئے۔ ذرائع ابلاغ کی خبروں کے مطابق یہ حملہ شیعوں کے مقدس شہر سمرہ میں ہوا۔ یہ شہر بغداد کے شمال میں تقریباً 95 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ عراق کی وزارت دفاع کے ایک سینئر عہدیدار نے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ عسکریت پسندوں نے کندھے پر رکھے راکٹ لانچر سے فائرنگ کر کے ہیلی کاپٹر گرایا ہے۔ اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں نے عراق کے وسطی شہر بیجی میں دو عراقی فوجی ہیلی کاپٹر مار گرائے تھے۔ عراقی فوج نے سمرہ کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ عراق میں ہزاروں شیعہ مسلمان مقدس شہر کربلا میں چہلم کی مجالس کا اختتام کر رہے ہیں۔ 40 روزہ سوک 7ویں صدی میں پیغمبر اسلام کے نواسے امام حسین کی شہادت کے سلسلے میں منایا جاتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ امریکہ اقوام متحدہ میں اس سال کے اختتام پر فلسطینی ریاست کی تجاویز پر کسی نوعیت کی تنازعہ آرائی سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیری نے کہا کہ وہ روم میں پیر کے روز اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو سے ملاقات کر کے اسرائیل فلسطین تنازع کے بارے میں اقوام متحدہ کی ممکنہ قراردادوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ان میں فلسطینی ریاست کی حمایت میں دی گئی تجویزیں بھی شامل ہیں۔ اردن نے ایک ایسی قرارداد کا مسودہ پیش کیا ہے جس میں فلسطینی ریاست کی حمایت کے لیے اقوام متحدہ پر زور دیا گیا ہے۔ اسرائیل لمبے عرصے سے ایسی تجویز پر تنقید کرتا آیا ہے جو دونوں فریقوں کے درمیان امن سمجھوتے کے بغیر ہو۔ کیری نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن سمجھوتا کرانے کی کوشش کی لیکن وہ اپریل میں ختم ہو گئیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کے ساتھ بات چیت کے لیے اتوار کے روز روم جائیں گے۔ اس بات چیت میں اسرائیلی فلسطینی امن کے عمل کا مسئلہ بھی شامل ہوگا۔ یہ بات چیت اسرائیلی سیاست میں ایک اہم موقع پر اور اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان انتہائی کشیدگی کے دوران عمل میں آ رہی ہے۔ محکمہ خارجہ سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار پیم ڈاکنز کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
جمعرات کے روز اسرائیلی فوجیوں نے مغربی کنارے میں پتھراؤ کرنے والے فلسطینیوں پر آنسو گیس فائر کی تھی۔ فلسطینی اپنی کابینہ کے وزیر زیاد ابو عین کی موت پر برہم تھے جن کا انتقال اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ ایک جھڑپ کے دوران ہوا تھا۔ زیاد ابو عین کی موت ان مسائل میں شامل ہے جنہوں نے وزیر خارجہ کیری کی نیتن یاہو سے میٹنگ سے پہلے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان کشیدگی کو انتہا پر پہنچا دیا ہے۔ اس کی بھی توقع ہے کہ دونوں لیڈر مشرق وسطی میں امن سے متعلق ان تجاویز پر بھی بات چیت کریں گے جو اس وقت اقوام متحدہ میں گردش کر رہی ہیں۔ جمعے کو ایک بریفنگ میں محکمہ خارجہ کی ترجمان جین ساکی نے کہا کہ بہت سے ملک اقوام متحدہ میں کوئی اقدام دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے الفاظ،
There are a number of countries out there who have taken their own action, even non-binding action. And so this is an appropriate
time. وہ کہہ رہی ہیں وہاں بہت سے ایسے ملک ہیں جو خود اپنے طور پر قدم اٹھا چکے ہیں، اس میں ایسی کاروائی بھی شامل ہے جس کی پابندی ضروری نہیں ہے، لہذا یہ کوئی بات چیت کرنے کے لیے ایک مناسب وقت ہے۔ سامعین، اقوام متحدہ کی جانب سے کوئی بھی ایسا اقدام جو فلسطینیوں کو کسی ریاست سے قریب کر دے، مسٹر نیتن یاہو پر ملک کے اندر دباؤ بڑھا دے گا۔ وہ اپنی مخلوط حکومت کے ٹوٹ جانے کے نتیجے میں اسرائیلی پارلیمنٹ کی جانب سے اسے تحلیل کیے جانے اور قبل از وقت انتخابات کے حق میں ووٹ دیے جانے کے بعد اپنے اثر نو انتخاب کے لیے مہم چلا رہے ہیں۔ ولسن سینٹر کے تجزیہ کار ایرن ڈیوڈ ملر کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کیری کی نیتن یاہو کے ساتھ بات چیت کے دوران اس معاملے پر یا دوسرے مسائل پر کوئی پیش رفت نہ ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں اب کیری کو اس کی ضرورت ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ نیتن یاہو کے ساتھ رابطے کو برقرار رکھا جائے، خاص طور سے ایک ایسے وقت میں جب متعدد ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جو اضافی مسائل پیدا کر سکتی ہیں۔ جان کیری نے گزشتہ ماہ تعطل کی شکار امن بات چیت میں جان ڈالنے اور کشیدگیاں کم کروانے کی کوشش میں اردن میں مسٹر نیتن یاہو اور فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کی تھی۔ واشنگٹن انسٹیٹیوٹ میں مشرق وسطی کے تجزیہ کار میکوسکی کہتے ہیں کہ آخر کار اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کو یہ سیکھنا ہوگا کہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہا جائے۔ ان کے الفاظ، وہ کہہ رہے ہیں وہاں بہت زیادہ تاریخ ہے اور بہت محدود جغرافیہ ہے۔ سامعین، اس ماہ ایک تقریر میں جان کیری نے کہا تھا کہ ایک بار جب اسرائیل اور فلسطینی وہ دشوار فیصلے کر لیں گے جو بات چیت کی تجدید کے لیے ضروری ہیں، تو امریکہ اس عمل میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوگا۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس نے کہا ہے کہ اگر امریکہ یوکرین کے بحران کے سلسلے میں ماسکو پر مزید پابندیاں عائد کرتا ہے تو اس کے نتائج بھی سامنے آئیں گے۔ روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ریابکوف نے واشنگٹن کی طرف سے کیو کو فوجی امداد دینے پر روس مخالف رویے کا الزام دیا۔ روس کی وزارت خارجہ نے یوکرین فریڈم سپورٹ ایکٹ کے طور پر جانی جانے والی قانون سازی کے بارے میں جمعے کے روز ایک بیان میں کہا کہ اس کی نوعیت کھلم کھلا تنازعاتی ہے اور بلیک میل کرنے کے مترادف۔ امریکہ کی سینٹ نے 350 ملین ڈالر کی امداد کی منظوری دی گئی جس کے تحت یوکرین کو فوجی ساز و سامان اور اسلحہ فراہم کیا جائے گا۔ توقع ہے کہ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف روم میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے ہونے والی ملاقات میں پیر کے روز اس معاملے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ چین نے نانجنگ خونریزی کی 77ویں برسی کے موقع پر پہلی مرتبہ قومی یادگار دن کا اہتمام کیا۔ نانجنگ میں قابض جاپانی افواج نے بقول بیجنگ کے تقریباً 3 لاکھ شہریوں اور غیر مسلح فوجیوں کو ہلاک کر دیا تھا، جبکہ تقریباً 20,000 عورتوں کی آبرو ریزی کی گئی۔ نانجنگ میں ہفتے کے روز صدر شی جن پنگ نے دسمبر 1937 میں پیش آنے والے اس المیہ کے متاثرین اور فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب امن کو فروغ دینے اور نفرت کو روکنے کا وقت آ گیا ہے۔ آب و ہوا میں تبدیلی کو روکنے سے متعلق سمجھوتے پر اقوام متحدہ کے مذاکرات ہفتے کے روز بھی جاری ہیں۔ اس بات چیت کو جمعے کے روز ختم ہونا تھا۔ مذاکرات اس لیے تعطل کا شکار ہو گئے تھے کیونکہ امیر اور غریب ملک اپنے اس اختلاف کو دور نہیں کر سکے کہ کاربن کی آلودگی میں کمی کرنے کے لیے کسے ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے۔ لیکن امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مذاکرات میں شامل تمام ارکان ماضی کی رکاوٹوں کو دور کر کے آگے بڑھیں۔ اور امریکی صدر باراک اوباما نے امریکیوں پر زور دیا ہے کہ وہ مسلح افواج کے اہلکاروں کی ملک کے لیے دی جانے والی قربانیوں کو یاد رکھیں۔ انڈونیشیا میں جہاں مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی ہے، ہالینڈ کے سول قانون اور انڈونیشیا حکومت کے ضابطوں کی بنیاد پر ایک عدالتی نظام موجود ہے۔ تاہم 2001 میں سماترا کے شمالی جزیرے میں واقع آچے صوبے میں علیحدگی پسندوں سے ایک سمجھوتا کرتے ہوئے شرعی قوانین کے نفاذ کی اجازت دی گئی۔ بند آچے سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسٹیو ہرمن نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ امن معاہدے اور لاقت خیز سنامی کے بعد سے، جس سے صوبے کا بیشتر حصہ برباد ہو گیا تھا، شرعی قانون کے نفاذ میں سختی آ گئی۔ تفصیل کے ساتھ رضی احمد رضوی۔
ایک کافی شاپ میں حال ہی میں ایک شخص اور اس کے 5 اہل خانہ کو جوا کھیلنے کے الزام میں 5 سے 8 کوڑوں کی کھلے عام سزا سنائی گئی۔ آچے میں حال ہی میں کوڑوں کی ایسی سزا خاصی بڑھ گئی ہے۔ یہ سزا نہ صرف جوا کھیلنے پر بلکہ شراب نوشی اور ایسے تعلقات پر دی جاتی ہے جنہیں ناجائز خیال کیا جاتا ہے۔ اس کے خلاف ورزی کرنے والوں کو یا تو کوڑے مارے جاتے ہیں، جیل میں قید کاٹنی پڑتی ہے، یا سونے کی شکل میں جرمانہ دینا پڑتا ہے۔ شریعہ پولیس فورس کے دستے عورتوں کو ان کے ناشائستہ لباس، مثلاً تنگ کپڑے پہننے کی بنا پر یا بالوں کو حجاب سے نہ ڈھانکنے پر روک ٹوک کا نشانہ بناتے ہیں۔ عورتوں اور مردوں دونوں کو اپنی ٹانگیں ننگے رکھنے پر پکڑا جا سکتا ہے۔ شہریوں کے حقوق کے علم برداروں مثلاً آیو ننگ سی کا کہنا ہے کہ ایک ایسا علاقہ جو بقول ان کے پہلے ہی 99% اسلامی ہے، وہاں شرعی قوانین کی ضرورت نہیں ہے۔
اپارات یانگ منجالانکان
آفیسرز انفورسنگ شرعی لا رانگلی انٹرپریٹڈ، ویمن اینڈ اپ بینگ دی پرائمری ٹارگٹس۔
پولیس والے جس طرح شرعی قوانین کی تشریح کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ آخر میں ہوتا یہ ہے کہ خواتین ہی بنیادی طور پر اس کا نشانہ بنتی ہیں۔ آچے کے قانون ساز ادارے نے حال ہی میں خلاف قانون معاملات کی ایک وسیع تر فہرست کی منظوری دی ہے جن پر سخت سزاؤں کے لیے کہا گیا ہے، اور صوبائی قانون سازوں نے اس بات کے لیے بھی ووٹ دیا ہے کہ شرعی قوانین کا نفاذ غیر ملکیوں سمیت آچے کے 90,000 غیر مسلموں پر بھی ہوگا۔ اس سے ان خدشات نے جنم لیا ہے کہ اگر صوبائی گورنر نے قانون پر دستخط کر دیے تو مثال کے طور پر کیتھولکس اجتماعی عبادت میں مناسب انداز میں حصہ نہیں لے سکیں گے، اس لیے کہ اس قسم کے اجتماع میں علامتی تقدس کے طور پر وائن پی جاتی ہے۔ سرکاری اسلامی یونیورسٹی کے پروفیسر یوسنی سبی کہتے ہیں،
آئی تھنک دے ہیو دا رائٹ ٹو سیلیبریٹ کمیونین واٹ ایور دے وانٹ، بٹ آف کورس ان دیئر اون یو نو پریمس، نو پرابلم ان دا چرچ، ان دا ہاؤس، بٹ ناٹ آن دا اسٹریٹ، یو نو سمپلی اٹ از ول پرووک۔
میرا خیال ہے کہ مذہبی اجتماع کا حق ہے یا وہ جو کچھ بھی کرنا چاہیں، لیکن گرجا گھر یا مکان کے اندر اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن سڑکوں اور گلیوں میں نہیں، اس سے اشتعال پیدا ہوگا۔ صوبے کے سابق گورنر کہتے ہیں،
ڈفرنٹ گروپس، ڈفرنٹ فیکشن، ڈفرنٹ اسکولس اینڈ سو آن، دیئر آر دیئر، بٹ آف کورس وی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو اے کائنڈ آف کانفلکٹ، دیٹس کمیونیکیشن۔
مختلف گروپ، مختلف دھڑے اور مختلف مکاتب فکر موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم کسی قسم کا قضیہ نہیں چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مکالمہ چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ موجودہ گورنر اس قسم کی کشیدگی سے آگاہ ہیں۔ اس بارے میں بھی تشویش پائی جاتی ہے کہ بڑھتی ہوئی بنیاد پرستی سے عسکریت پسند ایک ایسے علاقے میں جمع ہوں گے جہاں ماضی میں اسلام پسندوں کی بغاوتیں ہوتی رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک ایسے صوبے میں سرمایہ کاری میں رکاوٹ پڑے گی جو وسائل سے مالا مال ہے، مثلاً ساحلی علاقوں میں تیل اور گیس، کانکنی، کافی کی پیداوار اور ربر وغیرہ۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ کہا جاتا ہے کہ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کی لائٹس بہت روشن ہیں، یہاں تک کہ آپ انہیں خلا سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر اسٹریٹ لیمپس عمارتوں، ٹریفک اشاروں اور گاڑیوں سے نمودار ہونے والی مصنوعی روشنی جا بجا اتنی دکھائی دیتی ہے کہ ان روشنیوں میں آسمان اور ستارے مدھم نظر آتے ہیں۔ انٹرنیشنل ڈارک اسکائی ایسوسی ایشن کے صدر جم ڈوہرٹی کہتے ہیں کہ حد سے زیادہ مصنوعی روشنی آپ کی نیند پر اثر انداز ہوتی ہے، آپ کے ہارمونز متاثر کرتی ہے اور حتیٰ کہ کینسر کا بھی خدشہ ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ روشنی پودوں کے لیے بھی نقصان دہ
ہے۔ وہ کہہ
رہے ہیں اگر ہم قدرتی گیس یا کوئلہ جلاتے ہیں ہم کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کر رہے ہیں، لیکن ان روشنیوں کی وجہ سے گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی روشنی زیادتی کا باعث بن سکتی ہے۔ ڈوہرٹی کا کہنا ہے کہ کیپیٹل ہل کے گرد و نواح میں روشنی بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے، جہاں قریب قریب لگائے گئے سڑکوں کے لیمپس چاروں جانب روشنی بکھیرتے ہیں، لیکن یہاں سے گزرنے والے کچھ لوگوں کے لیے یہ باعث پریشانی نہیں ہے۔
Makes me feel safe and I definitely feel like I can see all around me. I know no one's like gonna hurt me or anything like that. So that is just comforting.
یہ خاتون کہہ رہی ہے کہ اس سے مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں محفوظ ہوں، میں یقینی طور پر یہ دیکھ سکتی ہوں کہ میرے ارد گرد کیا ہے اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ میرے لیے بہت اطمینان کا باعث ہے۔
The area around here is nice, it's populated, so the lighting is a good amount. It's not too bright and it's just the right setting.
یہ نوجوان کہہ رہے ہیں کہ یہ جگہ بہت اچھی ہے، لوگوں کا رش رہتا ہے، آبادی زیادہ ہے، لہٰذا یہاں روشنی اچھی مقدار میں ہونی چاہیے، یہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ لیکن ڈوہرٹی کہتے ہیں کہ سائیڈ واک کو محفوظ بنانے کے لیے اسٹریٹ لیمپس کی تعداد دگنی کرنا ضروری نہیں ہے۔
Fact is, the right amount of light is the right amount of light. If you double it, then you do not increase the public safety benefit.
حقیقت یہ ہے کہ روشنی کی صحیح مقدار کو جب آپ دگنا کرتے ہیں تو اس سے آپ لوگوں کے لیے حفاظتی فوائد میں اضافہ نہیں کرتے، بلکہ آپ اس کے اخراجات بڑھاتے ہیں، آپ توانائی کے استعمال میں اضافہ کرتے ہیں، آپ ماحولیاتی اثرات اور صحت پر پڑنے والے اثرات میں اضافہ کرتے ہیں، لہٰذا یہ روشنی کی زیادتی کی صحیح مثال ہے۔ لیکن اس کے نعم البدل بھی ہیں، یعنی آپ روشنی کی آلودگی سے بچنے کے لیے روایتی روشنی کی جگہ دیگر نئی ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی موشن سینسر کی ٹیکنالوجی یا سولر لائٹس۔ جم ڈوہرٹی کہتے ہیں،
They're also developing technologies now where when you step into a park or when you drive your car down a street,
بہت سی ٹیکنالوجیز سامنے آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ اپنی گاڑی سڑک پر لے کر جائیں تو لائٹس خود بخود آن ہو جائیں، کیونکہ سڑک پر موشن سینسر ہیں اور جب کوئی سڑک پر نہیں ہوگا تو لائٹس آف رہیں گی۔ اس قسم کی ٹیکنالوجی کے استعمال سے 90% روشنی میں کمی کی جا سکتی ہے اور لوگوں کی صحت پر پڑنے والے برے اثرات سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ ڈوہرٹی کو امید ہے کہ مستقبل میں زیادہ سے زیادہ شہر اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکیں گے اور آسمان کے ستاروں کو بآسانی دیکھ سکیں گے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوا۔ ایڈیٹر تھے اسد حسن، پروڈیوسر نیلوفر مغل اور انجینئر کرٹس بائنم۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں، ابھی خبروں کا ایک تازہ بلٹن آپ سنیں گے اور اس کے بعد آپ کے لیے پروگرام پیش کیا جائے گا کچھ تو کہیے۔ شہناز عزیز یہ پروگرام آج آپ کے لیے پیش کرتی ہیں اور آج وہ آپ کی ملاقات کروا رہی ہیں نوجوان فاسٹ بالر عمران خان سے۔ تو پروگرام کچھ تو کہیے ابھی تھوڑی دیر کے بعد خبروں کے تازہ بلٹن کے ساتھ۔ یہ نیوز شو ختم کرنے کی بہجت کو اجازت دیجیے، آپ سے میری ملاقات ہوتی ہے ابھی چند لحظوں میں۔